آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے 37 تک. اور اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ پچھلی اس کا بتا دوں. ایک تو یہ کہ جو ہم نے آیت نمبر 24 پڑھی تھی, اس میں آپ کو بتایا تھا ان 8 محبتوں کے بارے میں. تو یہ 8 محبتیں ایک طرف, اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت دوسری طرف رکھی گئی. لیکن اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ آج کے دور میں کن محبتوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, آپ اپنے میڈیا میں دیکھ لیں, چاہے سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا کسی قسم کا بھی, یا اوور آل آپ دیکھ لیں کسی قسم کی بھی, یعنی آپ اپنے ماحول میں دیکھیں تو کس محبت کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, جس پہ زیادہ بات کی جاتی ہے, جس کو زیادہ تشہیر دی جاتی ہے, کون سی محبت ہے وہ؟ اور محبتوں کو تو ایک طرف چھوڑیں, آج کل عشق محبت رومانس یہ چیزیں, اور اسی کا ایک دن منا کے اس کے اوپر اس کو پروموٹ کیا جانا, یعنی کن محبتوں کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور کن کی بات کی جا رہی ہے, اور کن چیزوں کو ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے, کن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اگر یہ محبتیں تمہارے نزدیک زیادہ ہیں, یہ زیادہ پیاری ہیں تمہیں, یہ محبتیں اوپر ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے, تو پھر ویٹ کرو, ویٹ کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ دے دے. تو ہم دیکھ لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان محبتوں کو زیادہ ان کو تشہیر دیں, لوگوں میں پھیلائیں, الٹا کہ کس طرف کو انسانیت جا رہی ہے, اور مسلمان جو قرآن کے پڑھنے والے اور ایمان رکھنے والے ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. کوئی ناول اٹھا لیں, کوئی افسانہ اٹھا لیں, ڈرامہ اٹھا لیں, فلم اٹھا لیں, رسالہ اٹھا لیں, کس چیز کو بہت زیادہ پروجیکشن ملتی ہے, اندازہ کیجیے. تو یہ بھی ایک ذہنوں کو پلوٹ کرنے کی بات ہے. اور اگر یہ بات کی جائے اللہ رسول اور جہاد کی, تو پھر ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات میں کہ آیت نمبر 21 میں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو ایمان لائیں, جو ہجرت کریں, جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. تو کیا جذبہ ہوتا تھا اس وقت میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا, اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دیں آگے کیسے وہ ٹرو بھی ہوئیں, یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی ایک واقعے سے. ابو قدامہ جو تھے وہ شام کے رہنے والے تھے, وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے عظیم مجاہد تھے, اور ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے کہا, ابو قدامہ آپ نے پتہ نہیں کتنے مارکوں میں حصہ لیا, اور یقیناً ان میں ایسے کوئی واقعات پیش آئے ہوں گے جن سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں گے, تو ہمیں کوئی واقعہ سنائیں جس سے ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں. تو ابو قدامہ کہنے لگے, تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں بڑا متاثر ہوا. صلیبی جنگیں اپنے عروج پہ تھیں, کروسیڈز, آپ کو پتہ ہے نا کہ کروسیڈرز آئے تھے اور بیت المقدس کے اوپر, یعنی یہاں پہ اس علاقے پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, اور کس طرح مسلمانوں کا خون بہایا تھا, یعنی گلیوں میں خون کی جیسے نہریں بہ گئی تھیں. تو صلیبی جنگیں اپنے عروج پہ تھیں. جب بھی عیسائیوں سے مقابلہ ہوتا, ہمارے نوجوان اسلام کی عظمت رفتہ کو لوٹانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے دشمن کے مقابلے میں آ جاتے. ہمیں پتہ چلا کہ اسلامی سرحد پر دشمن کی فوج جمع ہو رہی ہے. آج بھی آپ نے سنا ہوا کبھی کروسیڈرز کے بارے میں, یورپ سے آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے, اگر نہیں سنا تو ان کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رقہ کا رخ کیا. رقہ شام میں فرات کے کنارے قصبہ تھا. میں نے وہاں سے اونٹ خریدا اور اس پر سامان جنگ رکھا. شام کے وقت میں قصبے کی مسجد میں گیا اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی. کئی نوجوان ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. مجاہدوں کے لیے لوگوں نے ساز و سامان کا ڈھیر لگا دیا. رات ہوئی تو میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور وہاں ٹھہر گیا. رات کا کچھ حصہ گزرا تو کسی نے دروازے پر دستک دی. مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات گئے مجھ سے ملنے کے لیے کون آ سکتا ہے, میں تو اس شہر میں بالکل اجنبی ہوں, آخر یہ کون ہو سکتا ہے. اسی سوچ وچار میں تھا کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. جب میں نے دروازہ کھولا تو گلی میں ایک با پردہ با حیا خاتون نظر آئی, سر سے پیر تک حجاب میں ڈھکی ہوئی تھی. کہنے لگی, کیا تم ابو قدامہ؟ میں نے کہا, ہاں میں ہی ہوں ابو قدامہ. کہنے لگی, آج تم ہی نے مسجد میں مجاہدین کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا تاکہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو سکے؟ میں نے کہا, ہاں. اس نے ہاتھ اپنا کھولا اور اس ہاتھ کے اندر کیا تھا, اندھیرے میں ان کو بس اتنا نظر آیا کہ ایک پوٹلی ہے چھوٹی سی جو اس نے میرے حوالے کی, اور کہنے لگی, یہ رکھو, یہ امانت ہے. اور روتی بھی اندھیرے میں غائب ہو گئی. میں اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ اندھیرے میں ایسی غائب ہو چکی تھی کہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا اس کے رونے پہ. پوٹلی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے روشنی کی اور پوٹلی کو کھولا تو اس میں ایک خط تھا اور ایک بالوں کی بنی ہوئی رسی تھی. میں نے اس خط کو پڑھا. خط میں مضمون کچھ یوں تھا, ابو قدامہ, آج تم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے تاکہ تم لڑ سکو, کمزوروں کی مدد کر سکو اور سرحدوں کی حفاظت کر سکو, اور اس میں مالی طور پر شرکت کی دعوت دی. میں ایک عورت ہوں, میں لڑ تو نہیں سکتی, میں جہاد تو نہیں کر سکتی, نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں مجاہدین کے لیے پیش کر سکوں. تو میرا دل بڑا دکھی ہوا. اور جب مجھے تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا تو میں گھر گئی اور اپنے بالوں کی لٹ کاٹی. اللہ اکبر. اور جو اس وقت تمہارے پاس ہے یہی ہے صرف جو میرے پاس ہے, جو میں دے پا رہی ہوں. میں نے اس سے یہ رسی بنائی ہے, تم اس رسی سے کسی مجاہد کے گھوڑے کو باندھ لینا. ہو سکتا ہے کہ جب میرا رب مجاہد کے گھوڑے کو میرے بالوں سے بنی ہوئی رسی سے بندھا دیکھے تو اس کو میرا یہ عمل پسند آ جائے اور وہ جان لے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جہاد میں شامل تھی, اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ مجھے معاف کر کے جنت دے دے. اور کل کوئی تمہارے پاس آئے گا, دیکھنا اگر وہ لڑنے کے قابل ہو تو اپنے ساتھ لے لینا. ابو قدامہ کہنے لگے, مجھے اس خاتون پر بڑا تعجب ہوا, راہ جہاد میں اس کی شرکت, اپنی مغفرت کی فکر اور جنت کا شوق اتنا. اگلی صبح سویرے حسب پروگرام مجاہدین کا قافلہ سرحد کی طرف میدان جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا. جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے گھڑ سوار تیزی سے ہماری طرف بڑھتا نظر آیا. وہ آواز لگا رہا تھا, یا عمی ابا قدامہ, یا عمی ابا قدامہ, انتظرنی, میرا انتظار کرو. ابو قدامہ, اے چچا ابو قدامہ, ذرا رک جائیں, میرا انتظار کریں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, تم چلو, میں اس آدمی کی بات سن کے آتا ہوں. میں رک گیا اور سوار کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد گھڑ سوار میرے پاس آ کے رکا, چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا. آتے ہی بولا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے لکھا ہے کہ آپ کی میری آپ سے ملاقات ہو جائے, اور میں نے گھر والوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. میں نے کہا, ذرا سانس لو, ذرا ٹھہرو. اس نے کہا, آپ کو نہیں پتا, میں نے ساری زندگی ایک دعا کی ہے کہ مجھے یہ موقع مل جائے. میں نے کہا, کون سی دعا اور کون سا وعدہ, اور مجھ سے ملنے کی تمہیں کیا غرض ہے؟ کہنے لگا, میں جہاد میں شرکت کے لیے آیا ہوں, مجھے دیر ہو گئی. میں نے کہا, اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ, اگر تمہاری عمر جنگ و قتال کے قابل ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, ورنہ میں تمہیں واپس کر دوں گا. جب اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو میرے سامنے ایک 16-17 سال کا نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا. میں نے دیکھا وہ بہت کم عمر تھا ابھی. میں نے کہا, تم ابھی بہت چھوٹے ہو, تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. اس نے کہا, میں نے اس سے کہا, تمہارا والد زندہ ہے؟ کہنے لگا, نہیں, اس کو صلیبیوں نے, یہ کروسیڈرز نے شہید کر دیا. میں اللہ کے ان دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا, تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا, ہاں وہ زندہ ہے. میں نے کہا, پھر اس کی خدمت کرو, اس کے پاس جاؤ, اس کے قدموں میں جنت ہے. اس نے میری اس بات پر بڑا تعجب کیا اور کہنے لگا, آپ میری والدہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا, نہیں. کہنے لگا, اتنی جلدی بھول گئے؟ میری والدہ وہی پوٹلی والی عورت جو رات کو آپ کی خدمت میں آئی تھی. مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا, اچھا تو وہ تمہاری والدہ تھی؟ کہنے لگا, ہاں وہ میری والدہ تھی, اور اس نے مجھے کافروں سے جہاد کے لیے روانہ کیا اور مجھے قسم دی ہے کہ میں جہاد میں شرکت کیے بغیر گھر واپس نہ آؤں. ابو قدامہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، کہنے لگی میرے بیٹے میری بات غور سے سنو، جب تم کافروں سے مقابلہ کرنا تو دیکھنا کہیں تمہارے قدم پھسل نہ جائیں، تمہارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے، دیکھنا جم کے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا، دشمن کے مقابلے میں بھاگ نہ جانا، اور ہاں جنگ کے وقت رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اپنے رب سے اس کے جوار رحمت میں جگہ اور مقام طلب کرنا، جنت میں اپنے والد اور اپنے ماموں کی ہمسائیگی مانگنا، اور پھر میرے پیارے بیٹے اگر تم کو شہادت مل جائے تو رب سے میری مغفرت کی شفاعت کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر میری والدہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، اے اللہ اسے اپنے والد اور ماموں کے ساتھ جگہ دینا۔ ابو قدامہ نے بتایا کہ مجھے اس نوجوان کی گفتگو سن کے بڑا تعجب ہوا، اس نوجوان نے جلدی سے کہا، ابو قدامہ آپ کو اللہ کی قسم ہے مجھے جہاد میں شرکت سے محروم نہ کریں، میں رب کے راستے میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں شہید ہوں گا، ایک شہید کا بیٹا، ایک شہید کا بھانجا، میری چھوٹی عمر پہ نہ جائیں، میں حافظ قرآن ہوں، تیر اندازی جانتا ہوں، تلوار سے لڑنا جانتا ہوں، گھڑ سواری میرے لیے کھیل اور تماشا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ میرے پاس سوائے اس نوجوان کو ہمراہ لے جانے کی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابو قدامہ نے کہا، ٹھیک ہے اگر تم اتنے ہی زور دیتے ہو ہمارے ساتھ جانے کو تو اس شرط پہ کہ تم آخری قطار میں رہو گے اور مجاہدین کے لیے بس کھانا تیار کیا کرو گے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں، مجھے منظور ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ دوپہر کا وقت آ گیا اور نوجوان سے ابو قدامہ نے کہا کہ جاؤ تم کھانا تیار کرو جا کے، اور 3 گھنٹے گزر گئے اور کھانے کا کوئی عطا پتا نہیں تھا۔ خاصی جب دیر ہو گئی تو ابو قدامہ کہتے ہیں، میرے ساتھیوں نے کہا ہے، ابو قدامہ اپنے ساتھی کی خبر تو لو، وقت خاصا گزر چکا ہے، وہ کھانا لے کے نہیں آئے۔ میں نے کہا میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کھانا کس مرحلے پہ ہے۔ جب اس کے پاس گیا تو دیکھا چولہے پہ برتن رکھا ہے، آگ جل رہی ہے، اور ذرا دور وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ یہ کافی تھک چکا ہوگا، سارا دن میں نے اس کو دیکھا ہے مجاہدین کے لیے دوڑ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، کبھی اس کی خدمت کر رہا، کبھی اس کی کر رہا، اس کو پورا دن ان کی خدمت میں نے دیکھا، تو میں نے سوچا شاید اس کو تھکاوٹ ہو گئی، تو میں نے اس کو جگایا نہیں اور خود کھانا پکانے لگ گیا۔ اس دوران میں نے کبھی کبھار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا، سارے دن کی سفر کی تھکان سے وہ دنیا جہان سے بے پرواہ کے سو رہا تھا، اچانک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہو گئی، میں نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پھر کچھ لمحوں کے بعد ہنسنا شروع ہو گیا اور وہ ہنسی زوردار ہنسی میں بدل گئی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی، جیسے اس کی نظر مجھ پہ پڑی بڑا شرمندہ ہو گیا اور جیسے اس کا کوئی راز کھل گیا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے کھانے میں دیر کر دی، دراصل تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کو دیکھا، کہا کوئی بات نہیں، تم میرے بیٹے ہو، مل کے کھانا پکاتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں میں آپ کا خادم ہوں، کھانا میں تیار کروں گا، اب کی بار میں نے اس کو قسم دی، جب تک تم اپنا خواب اور خواب میں ہنسنے کا قصہ نہیں سنا دیتے میں تمہیں کھانا نہیں پکانے دوں گا۔ کہنے لگا، چچا جان اس خواب کو میرے اور میرے رب کے درمیان ہی رہنے دیں۔ میں نے پھر اس کو قسم دی کہ سناؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا۔ کہنے لگا، میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ اس کے بغیر مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے اور ایک آواز آئی ہے، اس کو جنت میں لے چلو۔ ایک روشنی آئی ہے اور مجھے لے چلی۔ میں نے بہت خوبصورت آدمی دیکھا جس کے چہرے کی روشنی وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک میری نگاہ ہے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ بولا، میں آپ کا خادم ہوں جنت میں۔ میں نے کہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بولا، میں آپ کو آپ کی سلطنت میں لے جا رہا ہوں، اور آپ کے محلوں میں اور آپ کے گھر والوں کے درمیان لے جا رہا ہوں۔ اس پر میں مسکرا دیا اور پھر مجھے میرے محل کے دروازوں تک لے جایا گیا۔ وہاں وہ رک گیا، کہنے لگا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی عورتیں اندر ہیں اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ان پر نظر ڈالوں۔ چنانچہ میں محل میں داخل ہو گیا، اس میں نہایت خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اگر زمین پہ جھانک لیں تو ساری زمین روشن ہو جائے، اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ مرضیہ کا خاوند ہے، یہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نہیں جانتا تھا مرضیہ کون ہے، چنانچہ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم مرضیہ ہو؟ کہنے لگی، نہیں میں تو اس کی نوکرانی ہوں۔ تم اگر مرضیہ کو دیکھنا اور ملنا چاہتے ہو تو اس محل میں داخل ہو جاؤ، تمہیں وہ مل جائے گی۔ میں اس محل میں داخل ہوا، اس کے کمرے میں خوبصورت ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت اس کے کمرے تھے۔ اوپر والی منزل میں ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا جس میں مسہری سجی ہوئی تھی اور اس پر نہایت خوبصورت روشن چہرے والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے لگا میرا دم نکل جائے گا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اور میں مسکرا دیا، میرے دانت ظاہر ہو گئے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے ولی، اس سے محبت کرنے والے، مجھے اللہ نے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا، میری اور تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے میرا ہاتھ لوٹا دیا، کہنے لگی نہیں، ابھی تمہاری ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ تمہیں بچا کر رکھے حرام کاموں سے، حرام میں پڑھنے سے، اور اللہ نے تمہیں مجھ کو دے دیا، مگر ابھی ملاقات میں تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ میرے تمہارے ساتھ ملاقات کل ظہر کے بعد ہوگی اور پھر ہم اکٹھے روزہ افطار کریں گے۔ میں نے اس کی بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، پھر میں شوق ملاقات میں ہنسنے لگا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم نے نہایت اچھا خواب دیکھا۔ اس نے کہا اس کو راز رکھیے گا ورنہ میرا اجر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ابو قدامہ نے آگے بیان کیا کہ ہم نے رات کا کھانا کھایا، اگلے دن سفر کی تیاری کی، فجر کی نماز کے بعد ہم نے کوچ کیا اور وہاں باقی اسلامی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دن ذرا روشن ہوا تو ہم دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے، صفوں کو سیدھا کیا۔ میں اسی سوچ اور فکر میں رہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں، کیا کروں۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی، وہ بالکل اگلی صفوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں صفوں کو چیرتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا اور کہا ہے میرے بیٹے کیا اس سے پہلے بھی تم نے کسی جنگ میں شرکت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری پہلی جنگ ہے، میں پہلی دفعہ میدان جنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے جنگ کوئی کھیل نہیں ہے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ میدان جنگ کے پچھلے حصے میں چلے جاؤ، اگر اللہ نے ہم کو فتح دی تو تم بھی حصے دار ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تو کم از کم تمہاری جان تو بچ جائے گی۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، کہا آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا چچا جان کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جہنمی بن جاؤں؟ میں نے کہا اعوذ باللہ، بیٹے میں ایسا کیوں چاہوں گا، جہاد میں ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہی تو آئے ہیں، ہم تو اللہ سے جنت طلب کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں سے بن جاؤں اور میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے؟ ابو قدامہ کہنے لگے میں اس کی سوچ اور فکر پہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو اتنی زیادہ اس بارے میں یعنی علم ہے، اور جہاد سے جو اس کی محبت ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی دوران میں لڑائی شروع ہو گئی، بہت زبردست لڑائی ہوئی، تلواریں چلنے لگی، ہمارے درمیان گھوڑے حائل ہو گئے۔ دونوں طرف سے بہادروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر تھی، زرہیں اور خود جو ہیلمٹس ہوتے ہیں کٹ کٹ کے گر رہے تھے، لوگ زخمی ہو کے نیچے گر رہے تھے۔ پھر میدان میں گرد و غبار چھا گیا، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب میدان خالی ہوا تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہر کوئی اپنے عزیز اور اقارب کی تلاش کرنے لگا اور اس کا حال دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر وہ نوجوان جس کا نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا نہ کوئی اس کو پوچھنے والا تھا، میرے دل میں خیال آیا وہ کہاں ہے، کہیں زخمی تو نہیں ہو گیا، کہیں شہید تو نہیں ہو گیا، کہیں دشمن بھاگتے ہوئے اسے قیدی بنا کے تو نہیں لے گئے۔ طرح طرح کے خیالات مجھے آ رہے تھے۔ میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چلا کہ ایک طرف سے آواز آئی لوگوں میرے چچا ابو قدامہ کو تلاش کرو۔ میں نے آواز کی جانب کان لگایا اور اس طرف چل دیا۔ سامنے اس کو شدید زخمی حالت میں دیکھا، اس کا جسم زخموں سے چور تھا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ یتیم صحرا میں جانکنی کے عالم میں تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، میرے بیٹے میری طرف دیکھو، میں تمہارا چچا ابو قدامہ، یہ میں ہوں ابو قدامہ۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے ابو قدامہ میرے پاس آ گئے، چچا میری وصیت کو پلے باندھ لیں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اتنا خوبصورت چہرہ۔ میں نے اپنی چادر سے اس کے چہرے کو صاف کیا، دل میں اس کی ماں کا تصور آیا، جب اس کو اپنے بیٹے کی اطلاع ملے گی تو اس کا کیا حال ہوگا، پچھلے سال اس کا خامد شہید ہوا، پھر اس کا بھائی اور اب بیٹا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نوجوان نے اپنی آنکھیں کھولنی، کہنے لگا چچا اپنی چادر سے میرے جسم کو صاف نہ کریں بلکہ میری چادر سے اس خون کو صاف کریں۔ چچا جان میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے اسی میدان میں دفن کر دیں، اور رقہ میں میری والدہ کے پاس ضرور جائیں، اس کو خوشخبری سنائیں کہ اس کے رب نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا، اس کا بیٹا رب کی بارگاہ میں شہید ہو کے پہنچا، اس نے زخم اپنے سینے پہ کھائے ہیں, دشمن کے مقابلے میں پیٹ نہیں پھیری. میری والدہ سے کہیں کہ کل انشاءاللہ میں جنت میں اپنے والد اور ماموں سے ملاقات کروں گا تو ان کو تمہارا سلام پیش کروں گا. چچا جان میری والدہ میری موت پر یقین نہیں کرے گی, ایسا کریں میرے خون آلود کپڑے اپنے ساتھ لے جائیں, اس کو دکھائیں اور اسے کہیں اب تمہاری اپنے بیٹے سے ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی. اور میرے گھر میں میری 9 سال کی چھوٹی بہن ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, جب بھی گھر جاتا ہے خوشی سے چہک اٹھتی, تو جب گھر سے کہیں چلا جاتا تھا تو بہت غمگین ہوتی تھی. پچھلے سال ہمارے والد کی شہادت پر بڑی غمگین تھی. جب میں جہاد کے لیے آ رہا تھا اور اس کو میری روانگی کا پتہ چلا تو اس نے میرا راستہ روک لیا, کہنے لگی ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں, رک جائیں بھائی, جلدی واپس آنا اور دیر نہ کرنا, میں اداس ہو جاؤں گی. چچا جان میری بہن کو دلاسہ دلانا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور اس کو حوصلہ دینا. میں نے کہا محمد, میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جنگ بہت خوفناک ہوتی ہے اور تمہیں ابھی تجربہ نہیں ہے, تمہیں ابھی کم اور عمر ہو, تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا میرے چچا ابو قدامہ یہی تو وہ دن ہے جس کے لیے میری ماں نے مجھے جنا, میرا باپ بھی اس میں شہید ہوا, کیا آپ مجھے اس سے باز رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں واپس چلا جاتا, واللہ مجھے میرے محل نظر آ رہے ہیں, وہ میرے سامنے ہیں, کاش آپ دیکھ سکیں. اور اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی, وہ مجھ سے گھر کی اپنے والدین کی اور جہاد کی باتیں کرتا رہا. پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگے, اس کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس کا آخری وقت آ چکا تھا. اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور مزید پھیلتی گئی حتیٰ کہ وہ ہنسنے لگا. اس نے زور سے کہا چچا جان اللہ کی قسم میرے رب نے میرا خواب سچ کر دکھایا ہے, رب کعبہ کی قسم جو خواب میں نے دیکھا وہ سچ ہو گیا, اب میں مرضیہ کو دیکھ رہا ہوں, اس کی خوشبو آ رہی, وہ میرا انتظار کر رہی ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی. ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس کے خون آلود کپڑوں کی گٹھڑی بنائی, شہدا کو دفن کیا اور اس کا پیغام اس کی والدہ کو پہنچانے کے لیے رکھا گیا. رقہ میں نہ تو اس کی والدہ کا نام پتہ تھا نہ اس نوجوان کا نام پورا پوچھ سکا. میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اس کے گھر کے بارے میں کہاں سے پتہ کروں. گلیوں میں چلتے چلتے ایک مکان کے باہر میں نے ایک پریشان صورت بچی کو دیکھا جو مختلف راہگیروں سے پوچھ رہی تھی تم کہاں سے آئے ہو. اگر کوئی کہتا میں میدان جنگ سے آیا ہوں تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوال کرتی کہ میرا بھائی کہاں ہے, تم نے اس کو نہیں دیکھا, سارے لوگ آ رہے تھے, وہ کیوں نہیں آ رہا, کہاں چلا گیا, لوگ ہمیں پتہ نہیں, کہہ کے آگے بڑھ جاتے. پھر اس کی نظر مجھ پہ پڑی, پوچھنے لگی چچا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاد سے. وہ بولی پھر تو آپ میرے بھائی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے. میں نے پوچھا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ کہنے لگی گھر میں. میں نے کہا اس کو باہر لا. تھوڑی دیر میں اس کی والدہ چادر میں لپٹی ہوئی نکلی. جب اس نے میری آواز سنی تو اس نے پوچھا ابو قدام تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے تو پھر بتاؤ تم میرے لیے خوشخبری لے کر آئے ہو یا بری خبر؟ میں نے کہا اماں تمہارے نزدیک خوشخبری کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگی اگر تم مجھے یہ خبر دو گے کہ میرا بیٹا اسلام کے دشمن ہو اور صلیبیوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو یہ میرے لیے خوشخبری ہے, میں شہید کی ماں بن گئی ہوں. اگر مجھے بتاؤ گے کہ میرا بیٹا بچ کے غازی بن کے مال غنیمت لے کے لوٹا ہے تو یہ میرے لیے اچھی خبر نہیں, کہ میرے رب نے میرے ہدیے کو میرے تحفے کو قبول نہیں کیا. میں نے دل پر قابو رکھ کے کہا مجان میں تمہارے پاس شہادت کی بشارت لے کر آؤں, تمہارا بیٹا رب کی راہ میں شہید ہو گیا, اس نے زخم سینے پہ کھائے. ماں کہنے لگی ابو قدامہ مجھے تمہاری بات پر پورا یقین نہیں آ رہا, تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے وہ خون آلود کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے اس نوجوان کے کپڑے نکالے. یہ دیکھو اماں اس کا پھٹا ہوا کرتا, کیا وہ یہی پہن کے گھر سے نہیں نکلا تھا؟ یہ دیکھو اس کی چادر. میں اس کو روتے ہوئے کپڑے دکھاتا گیا. اس کی بہن خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اس کی والدہ نے اللہ اکبر کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اس کی بہن کو جب اپنے بھائی کی شہادت کا پتہ چلا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. اس کی ماں دوڑتی بھی اندر گئی اور پانی کا پیالہ لے کر آئی. میں بچی کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور اس کو ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگا. اس کی ماں نے بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گھر میں چلی گئی اور اس نے دروازے کو بند کر لیا اور میں دروازے سے منہ لگائے کھڑا اس کی آہوزاری سن رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی اے میرا رب, اے میرے مالک, اے میرے خالق, میں نے اپنا خامد اپنا بھائی اپنا بیٹا تیرے سپرد کر دیا, وہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھ سے راضی ہو جانا اور مجھے بھی ان کے ساتھ جنتیوں میں شامل کر. ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید وہ دروازہ کھول دے تو اس کی مالی طور پہ مدد کروں یا اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع کروں, ورنہ اس نے دروازہ کھولا نہ اس کی آواز سنائی دی. اب یہ ہے المشتاقون الی الجنہ, اس کتاب میں سے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح ان کو شوق تھا, کیسے اللہ کی بشارتیں ان کو ملی اور قرآن میں جو ان کو بشارتیں دی گئی ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے سچی کر دکھائیں. اب آگے ہمارے سامنے جتنا ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین عرب کو آیت نمبر 5 اگر سورہ توبہ کی آپ دیکھیں, ان کو مہلت یا امان دی گئی تھی 4 مہینے کی. اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا انہیں قتل کر دیا جائے گا یا پھر وہ یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو ان 3 آپشنس میں سے کوئی ایک ان کو چوز کرنا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتا دو, اب کی جو آیات ہم پڑھیں گے ان کے اندر اب اہل کتاب سے کیا معاملہ ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک بات ہو گئی تو اب ان کے ساتھ وہاں پہ یہود و نصارہ بھی تو تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, ان کو ان کے ساتھ دو کیا معاہدے یا کیا ان کی بات تھی وہ ساری چیز کے اوپر. کیونکہ دیکھیے آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ذہن میں ہے اور اس وقت بھی تھا کہ یہ لوگ تو یعنی کتاب والے ہیں, ان کے ساتھ لڑنا یا ان کے ساتھ جنگ کرنا اور اس طرح یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ پیغمبروں کو ماننے والے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے, یہ پیغمبروں کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, تورات اور انجیل کے حامل ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں پہ کہا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتال کرو ان لوگوں سے, نمبر 1 یہاں پہ نمبر 1 لکھے ہیں, لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, ولا بالیوم الاخر, اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے, نمبر 2, اور نمبر 3 ولا یحرمون, اور نمبر 3 ہے اور نہیں حرام ٹھہراتے, ما حرم اللہ ورسولہ, جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے, نمبر 4 ولا یدینون دین الحق, اور نہیں دین بناتے دین حق کو. اور یہ کون لوگ ہیں, من الذین اوت الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب والے ہیں, جو کتاب دیے گئے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کیا کرو, قاتلو, ان کے ساتھ قتال کرو. کیوں قتال کرو, یہ اس کی 4 وجوہات یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ یہاں پہ بتا دی گئیں کہ ان کے ساتھ قتال کیوں کرنا ہے. یہ فرق تھا جو مشرکین اور اہل کتاب میں جو ڈفرینس کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جو مشرک تھے اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور کب تک قتال کرنا ہے ان کے ساتھ, حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے دیں اور چھوٹے بن کے رہیں. ایک تو سب سے پہلی بات آپ کو اس میں یہ بتا دوں کہ اس آیت کو لے کر بھی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ لے کر اور پھر اتنی زیادہ اس کی تشہیر کرتے, دیکھو دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے جنگ کرو ان لوگوں سے, اور پھر آگے یعنی جو اہل کتاب ہیں جو کتاب دیے گئے ہیں, حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کے رہیں, دیکھو یہ اسلام کیسا دین ہے اور کیسے جنگ کا کہتا ہے, اور دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو ایک تو آپ کو یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی سورۃ توبہ کے شروع ہونے پہ کہ اس صورت میں اسباب نزول کے اوپر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے, یہ کب اتری اور یہ کب کہی جا رہی ہیں, اور وہاں پہ چونکہ یہود بھی تھے اور وہاں پہ ان کے ساتھ قتال کرنے کو ایسا سمجھا جا رہا تھا, اسپیسیفکلی ان کا بھی بتایا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. دیکھیں اب حرم کے اندر کوئی بھی نہیں رہ سکتا کہ جو مشرک ہے, اب جو اہل کتاب ہیں ان کا کیا بنے گا, ان کے لیے یہ بات کہی گئی, ان کو تھوڑی سی یعنی ایک طرح سے وہ دی گئی کہ وہ جزیہ دے کے مسلمانوں کے ریاست میں نیچے ہو کے رہ سکتی, اور وجہ کیا ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کی؟ نمبر ون وجہ، لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ ان کے منہ کی باتیں، کسی کے بولنے سے اللہ پر ایمان نہیں ہو جاتا. یاد رکھے، اللہ پر ایمان زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ بس میں نے یہ الفاظ کہہ دیے میرا اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ پہ ایمان ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ پر ایمان وہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس طرح سے اس پر ایمان لایا جائے. جیسے شرائط ہیں ایمان کی، ویسے ایمان لا جائے. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں گے اور اس کے بعد بھی ہم ایمان والے ہیں، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ ایمان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ایمان کیا ہے. ایمان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کیا، جب تک اس پہ نہیں کوئی اس کے مطابق ایمان لے کر آتا، وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ جتنا بھی کہتے ہیں ہم بھی تو بلیورز ہیں، ہم بھی تو ون گاڈ کو مانتے ہیں، گاڈ ہے ایک گاڈ، لیکن یہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے ایمان کی، ان کی جو ڈیفینیشن ہے ایمان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے بھی وہ ایمان والے رہیں گے، وہ ڈیفینیشن غلط ہے. ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کر دیا، اس کے مطابق ایمان لے کر آؤ، یہ مطلب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اہل کتاب کو خاص طور پہ یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ اس چیز، یعنی ایک طرح سے کیونکہ علم والے تھے، کتاب ان کے پاس آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو اسپیسیفکلی کہا گیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، یہ زیادہ سزا کے مستحق ہے کہ دیکھتے بھالتے علم رکھتے ہوئے بھی دیکھے ایسے کر رہے ہیں. اور مسلمان اس میں جھجکے نہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ بھی ایمان والے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں، اور یہ آخرت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. آخرت پہ یہ کیسے نہیں ایمان رکھتے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ڈے آف ججمنٹ کو بلیو کرتے ہیں. اگین بات وہی ہو گئی، آخرت پہ بھی ایمان ایسا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا ایمان ہونا چاہیے. آخرت کے اوپر ایمان کو بھی میں اور آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے، یا کوئی اٹھ کے ان کے کوئی پادری اٹھ کے کہہ دیں کہ آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسم کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، صرف روحیں اٹھیں گی اس دن، تو یہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بعض مسلمانوں میں بھی عقیدہ آخرت کے بارے میں مس کنسیپشنز ہیں. یہ لوگ جیسے کہتے تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ بعض ان میں سے، سارے نہیں، بعض ان میں سے کہتے تھے کہ نہیں آخرت میں جسمانی طور پہ تو نہیں اٹھیں گے، صرف روح اٹھے گی. بعض کہتے تھے کہ نہیں وہاں پہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ جو سارے ہمیں دنیا میں مل رہا ہے نا وہی ہے. بعض یہ کہتے تھے کہ وہاں پہ صرف جنت ہے اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ساری اور جنت جہنم جو ہیں بھی، یہ بھی ساری سمبولک چیزیں ہیں، ان کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے، اٹس سیلف کوئی فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے یہ. تو بس دنیا میں یہ جو انسان کو خوشی مل جاتی ہے نا، یہ جنت ہے، اور جو یہاں پہ غم ملتے ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہی جہنم ہے. اور آپ کو یہ بات میں بتاؤں کہ میں نے خود ایک مسلمان کے منہ سے یہی اگزیکٹلی الفاظ سنے. تو یہ عقیدہ آخرت کا انکار ہے، سمجھ آئی؟ عقیدہ آخرت پہ ایمان آپ کا تبھی ہے جب آپ عقیدہ آخرت کو اسی طرح اس پہ ایمان لے کر آئیں جیسے ہمیں بتایا گیا کہ ہاں اس طرح ہوگا، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اعمال پیش کیے جائیں گے اس کے مطابق، جیسے ہمیں سارا بتایا گیا نا، جب تک اس سارے کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، ہم اپنی طور پہ نہیں کانسیپٹس بنا لیں. اگر اپنے طور پہ کوئی چیزیں بنا لیں ہم نے، لانا کرے، تو وہ عقیدہ آخرت کا انکار سمجھا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ کہا گیا ان کا یہ ایمان نہیں رکھتے عقیدہ آخرت پہ، حالانکہ اگر آپ کسی بھی اس سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہوگا ہی نہیں کوئی ڈے آف ججمنٹ. ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی اب ایسے ہو گئے ہیں جو کہ بالکل ہی انکار کرتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ان کے ریلیجس لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں ڈے آف ججمنٹ ہے، مگر اس طرح کے آگے ان میں باتیں ہونے، مطلب مس کانسیپٹ ان میں بھی ہے. پھر نمبر تھری کیا بات ہے؟ اب یہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ اور رسول نے حرام ٹھہرایا. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا؟ مثلاً سود کو حرام ٹھہرایا، کھانے پینے کو چیزوں کو حرام ٹھہرایا، زنا کو حرام ٹھہرایا، یہ ان چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے. اپنے لیے ان کو حلال سمجھتے ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو حرام سمجھنا لیکن پھر بھی انسان وہ کام کرتا رہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے ہوتا جاتا ہے, یہ کمزوری ایمان ہے, یہ گناہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا یہ حرام یہ حلال ہے, یہ حرام نہیں ہے, تو یہ کفر ہے. دونوں میں فرق ہے, سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ کفر ہے کہ اگر کوئی انکار کر دے جو چیز اللہ نے حرام کیا, کہے کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہے, یہ گناہ نہیں یہ کفر ہے. اگر مثلا کوئی کہہ دیتا ہے نہیں نماز تو ہے ہی نہیں ہے, زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ کہنا کہ بھئی میرے سے پڑھی نہیں جاتی, ایسے ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, کوئی بہانے کر رہا ہے, یہ گناہ ہے. لیکن ایک کہہ دیتا ہے نماز ہے ہی نہیں, کوئی چیز نہیں نماز, میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں سود کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہوں, یہ ہے کفر. اور یہی ان کی بات کی جا رہی ہے. اور ہم بھی اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی, اصل میں جب انسان سے کوئی چیز کی نہیں جاتی نا اور اس کو مشکل لگتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے, ہیلے بہانے کر کے وہ چیز کو کہنا شروع ہو جاتا ہے نہیں یہ حرام ہے ہی نہیں, تاکہ اپنے نفس کو بھی سیٹسفائی کر دے, لوگوں کو بھی سیٹسفائی کر دے کہ میں کچھ حرام نہیں کر رہا, یہ تو حلال ہی ہے, شراب پینا یہ تو حلال ہی ہے, یہ تو کوئی حرام لکھا ہی نہیں ہوا قرآن میں کہ شراب حرام ہے, تو اس لیے کوئی یہ حرام نہیں ہے, اس کو بیچنا بھی کوئی حرام نہیں, یہ تو ایسے ہی وہ حدیثیں ہیں, یہ تو ایسے ہی عمل قوم لوط بھی کوئی حرام نہیں ہے, یہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا انہوں نے. اگر یہ کوئی کہتا ہے نا یہ کفر ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں لیکن میرے سے بچا نہیں جاتا, میں کیا کروں, یہ تو وہ ایک گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. تو دونوں کا ڈفرنس سمجھیں آپ, ٹھیک ہے, کہ کفر کب بنتا ہے اور گناہ کب بنتا ہے. اور ولا یدینون دین الحق, اور نہیں وہ دین بناتے دین حق کو. دین حق کون سا؟ اسلام. یعنی جس دین کو اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے بھیجا دین حق, اس کو اپنا دین نہیں سمجھتے, دین کے احکامات کو بھی نہیں مانتے, بس ایسے نمائشی کام دین کے جو جن میں شو آف ہو, جن میں لوگ دیندار کہیں, بس وہ اپنی مرضی کے کام کرنے لگے ہوئے, جو اللہ نے دین اصل بھیجا دین حق, اس کو حق ہی نہیں سمجھتے. اور دین حق کو حق سمجھنا کیسے ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نا. اور ان کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے الٹ کیا, الٹ ماننا تو دور کی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہے, حتیٰ کہ آپ کو زہر دے کے ختم کرنے کی بھی کوشش کی. تو انہوں نے دین نہیں بنایا حق دین کو, جبکہ یہ جانتے تھے, اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے. تو یہ چیز بھی ایک ان کا قصور ہے. مین الذین اوتوا الکتاب, یہاں سے بتائی گئی. اگر آپ یہ کر لیں نا یہاں سے قاتل الذین, اور آگے یہ بریکٹ کر لیں مین الذین تک, قاتل الذین اوت الکتاب, اصل میں یہ ہے قتال کریں ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب. اور کیا ریزن ہے پھر؟ نمبر ون لا یؤمنون باللہ, نمبر ٹو یہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ نا بریک کر لیں آیت کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ یہ نہیں ہو کہ آیت پڑھتے پڑھتے اندر کھو ہی جائیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. پوائنٹس جو میں آپ کو بتاتی ہوں نمبرنگ کرنا, وہ اسی وجہ سے ہے. حتی یعط الجزیہ, کب تک ان کے ساتھ لڑنا ہے, کب تک قتال ہے؟ حتیٰ کہ یہ جزیہ دیں. جزیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جزیہ جزا سے, جزا کہتے ہیں نا بدلہ, تو بدلے میں ملنے والا مال. یہ کس سے لیا جاتا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو کہ اسلامک سٹیٹ میں رہتے ہیں. اور کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو مسلم سٹیٹ ہے وہ اسی جزیے کو لے کر ان لوگوں کو جان مال عزت کی سیکیورٹی پروٹیکشن دیتی ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں نا آج کے دور میں, اور ٹیکس اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی ویلفیئر کے کام کریں, آپ کو پروٹیکشن دیں, آپ یہاں پہ حفاظت سے رہیں, آپ کی جان مال عزت محفوظ رہے, آپ کے اور فلاحی کام آپ کے لیے ہوں, کہیں سڑکیں بنیں, کہیں ہسپتال بنیں, کہیں اسکول بنیں, تاکہ آپ کی ویل بینگ کے لیے کام میں لایا جاتا ہے وہ منی, رائٹ؟ اسی طرح اس زمانے میں جزیہ اس کو کہتے تھے، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے لیکن غیر مسلم تو زکوٰۃ نہیں دے گا، غیر مسلم کے اوپر کیا ہوگا؟ جزیہ، یہ ایک ٹیکس ہے جو اس کو پے کرنا ہے۔ آن یدن، ہاتھ سے، ہاتھ کیوں کہا گیا؟ ہیومیلیشن کے لیے، یہ اپنے ہاتھوں سے دے، وہ ہم ساغرون اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ آج اس پہ بھی بہت کرٹیسزم ہوتا ہے، دیکھو جی اسلامک ریاست غیر مسلموں کو کیسے دیکھتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں، ایک بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو بہت ہی آسانی ہوگی، کہ ایک اسلامک مملکت کا، آج دنیا میں تو نہیں ہے اس لیے آپ کو کوئی ایسی میں مثال نہیں دے سکتی، فلاں ملک کو دیکھ لیں، لیکن جو صحیح اسلامک اسٹیٹ ہوگی نا، اس کا سٹیزن بننے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ آج کسی ملک کا سٹیزن بننے کے لیے کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں۔ آئیدر بعض ملکوں میں بائی برتھ آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں تو آپ سٹیزن ہوتے ہیں، یا پھر آپ اتنے اتنے سال وہاں پہ رہے تو پھر وہ آپ کو سٹیزن شپ دے دیتی ہے، رائٹ؟ اسلامک اسٹیٹ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بورن ہوئے یا آپ اتنے سال رہے۔ اگر کوئی اسلامک اسٹیٹ ہونا تو اس کا سٹیزن بننے کے لیے، جیسے آج اسرائیل ہے، صرف ان کے دین کا جو ہے یہودی ہے وہ اس کا سٹیزن خود بخود ہے، کہیں پہ بھی پیدا ہوا ہے یا کچھ ہے۔ اسلامک اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، آپ کلمہ گو اگر ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی اس کے سٹیزن ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ تو عربی نہیں ہیں اور آپ تو اردو نہیں ہیں تو آپ تو یہ ہیں، نہیں، کلمہ پڑھ لیا وہ اس کا سٹیزن ہے۔ تو آئیدر تو تم کلمہ پڑھ لو تو پھر تمہارے اوپر کوئی جزیہ نہیں ہے، اگر نہیں تم پڑھتے تو پھر کیا ہے؟ ابھی تم نے رہنا بھی وہیں پہ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم رہیں بھی یہاں پہ، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، کیونکہ تم ان سے سہولیات لے رہے ہو، وہ تمہاری جان مال اور اس کو عزت کو پروٹیکٹ کریں گے وہاں پہ، اور پھر تم آزادی سے اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہو۔ اب کیا دیکھیں، اسلامک مملکت کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آج کے سیناریوں میں دیکھیں، جو لوگ اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ ان کو یہ بتائیں کہ آج جتنے بھی کنٹریز ہیں، اگر آپ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں، جیسے یہ لوگ وہاں کے سٹیزن نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں نا، رائٹ؟ اب وہ الگ بات ہے کہ آج دوسرے ملکوں کا کوئی اور کرائٹیریا، اسلامک اسٹیٹ کا میں نے آپ کو کرائٹیریا بتا دیا سٹیزن بننے کا، وہ سٹیزن نہیں بنے تو اب کیا ہوگا؟ وہ یعنی وہ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں۔ اب صرف اتنا بتائیں، دنیا میں جن ملکوں میں کوئی سٹیزن نہیں ہوتا، عرب ملکوں میں لے لیں، ایون ہند ملکوں میں لے لیں، جب سٹیزن نہیں ہوتے، کیا ان کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں؟ سٹیزن کے برابر رائٹس ملتے ہیں ان کو؟ نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ عرب ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ یہ ہے، وہاں پہ نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جابس کر سکتے ہیں اس طرح سے، جب تک کہ ان کے جن ویزے پہ وہ ہوتے ہیں وہی نہیں الاؤ کریں۔ بہت زیادہ ان کی یعنی بہت سارے رائٹس ہیں جو ان کے نہیں ہوتے، جو ان کے سٹیزنس کے ہیں، ایون ان ملکوں میں بھی۔ آپ ایک، صرف میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ کی جو فیس ہے کالج وغیرہ کی فیس، وہ ڈبل ٹرپل ٹائمس ہوتی ہے جو سٹیزن نہیں ہوتے، اور جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کی فیس بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی سہولیات ہیں، کئی بینیفٹس ہیں جو سٹیزنس کو ملتے ہیں اور نان سٹیزن کو نہیں ملتے۔ جو بھی ویزوں پہ ہیں وہ جانتے ہیں ان کو کئی رائٹس نہیں ہیں، جاب چینج کرنے کے اور بھی بہت سارے جو بھی چیزیں، ان میں نہیں ہم جاتے۔ تو فیئر انف کوئی اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتا کہ نہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے، یہ تو ساغرون ہی ہو گئے نا، کہ یعنی یہ چھوٹے بن کے رہ رہے ہیں وہاں پہ، ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا۔ لیکن جب اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوگا، وہ سٹیزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کا سٹیزن صرف کون ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والا، تو وہ وہاں کا سٹیزن نہیں ہے۔ جب نہیں ہے سٹیزن تو پھر اس کو وہ پورے رائٹس نہیں ملیں گے جو سٹیزن کو ملتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ساغرون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری محکومی کو قبول کریں کہ تم ہو یہاں کے حکومت، اور وہاں پہ تم نے ان کو الاؤ کیا رہنے کا، اب وہ وہاں پہ تمہارے انڈر رہیں، اس کو غنیمت جانیں۔ تو یہ باتیں اگر آپ اس طرح سے سمجھائیں کسی کو تو سمجھ آ جائیں گی، لیکن جب یہ آیتیں لے کر اسی طرح ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں ادھر ادھر اسلام دشمنی میں، تو سادہ لوگ ہمارے اپنے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، تو دوسروں کو تو پھر وہ بہت اچھی طرح دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا چہرہ۔ تو جزیہ دینے والا یاد رکھیں اس کو پھر مذہبی آزادی بھی ہوتی ہے، لیکن ہاں اسلام پہ وہ کیچڑ نہیں اچھال سکتا، یا یہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کے بارے میں جو مرضی بولے، یا اگر مسلمان کوئی اس کے پاس ہو تو اس کو کوئی نقصان پہنچائے، یا وہ کچھ اور ایسی ایکٹیویٹیز کرے جو اس کی حکومت کے خلاف ہوں، یا اس طرح کے کوئی کام نقصان پہنچانے کے کرے، تو یہ چیز نہیں کر سکتا. اینڈ دیٹس فیئر انف. اور جب وہ جزیہ دے کے رہ رہا ہے، اس کے بعد کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ اب اس سے لڑو، اب اس کو ختم کر دو، یہ تو غیر مسلم ہیں، یہ اب ان کو عبادت خانوں کو جلا دو. جیسے ہمارے کئی دفعہ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، اشتعال میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ جلاتے ہیں اور وہ ان کے وہ کرتے ہیں، تو ایسا پھر اسلامک اسٹیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا. وہ جزیہ دے رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن اسلامک اسٹیٹ میں ایسے ہی ہوگی جیسے ایک مسلمان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. میں چونکہ اتنی زیادہ اگزامپلس ہمارے ملکوں کی اس لیے نہیں دے سکتی، وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا، یعنی جو ذمی ہے وہاں پہ جزیہ دے کے رہ رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ظلم کرے گا، تو میں قیامت کے دن ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. اس سے واضح کیا حدیث ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ اگر وہ تمہارے پاس رہتے ہیں، جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، تم نے ایک ان کو بات کہی بھی ہے، اس کے بعد بھی پھر تم ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو اور پھر کہو کہ اب ہم جلائیں گے. اور دیکھو قرآن کے اندر تو لکھا ہے، اب ہمارے مسلمانوں میں بھی جب لوگ دین کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح لوگوں کے دماغوں کو، مطلب جو جیسے یوتھ کو برین واش کرتے ہیں، تو ایسی آیتیں لے کے، دیکھا تمہارے تو قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ ان کے ساتھ لڑنا، تو دیکھو یہ تمہارے رسول اور اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ تمہارے تو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، دیکھا انہوں نے دین حق نہیں قبول کیا نا، دیکھو قرآن کہہ رہا کہ ان سے لڑو، کیوں نہیں لڑتے، چلو اب ان سے لڑائی کرو. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب آئے تھے. آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو کیا لڑنا ہی شروع ہو گئے تھے یہود سے؟ ہاں یہ بتائیں. تبوک ہوئی تھی، اور وہ بھی کب ہوئی تھی؟ آگے انشاءاللہ تعالی تبوک کے بارے میں بھی بات ہوگی، غزوہ تبوک کی ایک تمہید سمجھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے تو مشرکین سے جنگ ہوتی رہی تھی، اس سے پہلے تو یہود و نصارہ کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. ہاں 9 ہجری میں یہ حکم اترا، 9 ہجری میں، اور پھر آپ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی تھی. پھر ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اسی صورت میں پڑھیں گے. تو یہ اب دیکھیں 9 ہجری ہو گئی ہے، کتنا اینڈ کا ٹائم آ گیا، جب پھر پوری حجت تمام ہو چکی ہے، اور ہم ایک دن میں لے کے ان آیتوں کو اور پھر چل پڑے. اچھا، اب ساغرون کی ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں. حضرت عمر جو تھے، انہوں نے ان سے جو شرطیں لی تھیں، یعنی آپ جزیہ دیں گے، اور جزیہ کتنا ہوگا، کتنا یہ ٹیکس ہوگا، یہ وہ اس وقت کے مطابق اور ان کے حالات کے مطابق دیکھ کے یہ فکس کیا جاتا تھا کہ کتنا ان سے لیا جائے. ہر ایک سے ایک جتنا نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. جیسے حضرت عمر کے دور میں یہ تھا کہ جو سرمایہ دار ہوگا وہ 4 درہم دے گا، جو مڈل کلاس ہوگا وہ صرف 2 درہم دے گا، اور جو غریب ہوگا وہ یا مزدوری کرنے والا وہ ہوگا، اس کو آدھا صرف 1 درہم کا ماہوار پورے مہینے بعد اس کو وہ دینا پڑے گا. جو بالکل ہی مفلس ہوگا یا ہینڈی کیپڈ ہوگا، وہ اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا، عورتوں بچوں بوڑھوں سے، یا جو راہب قسم کے ان کے لوگ ہوتے ہیں جو تاریک دنیا جنگلوں میں بیٹھ کے ہیں، بس اپنی عبادت کر رہے ہیں، ان سے بھی نہیں کچھ لیا جائے گا. اور اتنی تھوڑی رقم لینے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی پہ بھی اس کی طاقت سے زیادہ بھار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم پہ ظلم کرے گا تو پھر میں اس کے مقابلے میں آؤں گا قیامت کے دن. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی ظلم نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل نجران جو تھے، کرسچنز وہاں پہ رہتے تھے، ان سے معاملہ کیا گیا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ پورے سال کے بعد 2000 حلے دینے پہ معاہدہ کیا گیا. اور حلہ جو تھا، 2 کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہبند اور ایک چادر، اور ہر حلے کی قیمت کا اندازہ بھی یہ طے کر دیا کہ ایک اوکیا چاندی کی قیمت ہوگی. اوکیا جو ہے نا 40 درہم، یعنی تقریباً ہمارے یہاں 11.5 تولے چاندی کے برابر اتنا ہوگا. تو یہ ان کو سال بھر کے بعد، جبکہ وہ بہت امیر تھے، تو 2000 حلے اس طرح سے کہے، اور ایک یعنی حلہ جو ہے وہ 11.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اتنی قیمت ہو. اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈپینڈنگ آن کہ کیا ان کی مالی حالات تھے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کرسچن ہی رہیں گے، ہم نہیں مسلمان ہوتے، نہ ہم آپ سے نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ کچھ ہے، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، تو ٹیکس دے کے رہتے تھے. پھر کون کہتا ہے کہ اسلام اس تلوار کے زور پہ پھیلا؟ وہ پتہ نہیں، مسلمان تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے ورنہ تمہیں ختم کر دیں گے. یہ کہاں سے باتیں آ گئیں؟ حضرت عمر کے ہی دور میں ان سے انہوں نے ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن غنم اشعری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھا تھا اور حضرت عمر کو دیا تھا اہل شام کے بارے میں. اہل شام کو فلاں فلاں شہری لوگوں کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. امیر المومنین حضرت عمر سے کہ جب آپ کے لشکر ہم پر آئیں، ہم نے آپ سے اپنی جان، مال اور اپنے گھر والوں کے لیے امن طلب کی ہے، ہم ان شرطوں پہ وہ امن حاصل کرتے ہیں. اب شرطیں لکھ لی گئی تھیں کہ کیا، کہ ہم اپنے ان شہروں میں اور اس کے آس پاس کوئی گرجا گھر نہیں بنائیں گے، کوئی خانقاہ نہیں بنائیں گے، جو پہلے پرانے ہیں بس وہی رہیں گے، مندر اور نہ کوئی ایسی کسی خراب مکان جو ہے اس کو فکس نہیں کریں گے، جو گر چکے ہیں ان کو صحیح نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان مسافر ہمارے پاس اترنا چاہے تو ہم روکیں گے نہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے، مسافروں کے لیے کشادہ رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان کیا ہے، وہاں کے سٹیزن، اور جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن کی مہمان نوازی کریں گے، ہم اپنے مکانوں یا رہائشی مکانوں وغیرہ میں کہیں کسی جاسوس کو نہیں چھپائیں گے، یعنی وہ بغاوت نہیں کر سکتے اس طرح ان ایکٹیویٹیز میں سے. اینڈ دیٹس فیئر انف، آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے کیا؟ سٹیزن بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ہم سٹیزن شپ ختم کر دیں گے، کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. تو مسلمانوں سے کوئی دھوکہ نہیں کریں گے اور شرک کا اظہار نہیں کریں گے، یعنی جیسے کہ آپ نکل کے باہر جلوس نکال رہے ہیں، اپنے بتوں کو لے کے نکال رہے ہیں، اور اپنے لوگوں میں جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے، وہ اپنی جو تہوار مناتے ہیں تو سڑکوں اور اس کے اوپر نکلتے ہیں اور اس کو جیسے اس کا اظہار کرتے ہیں نا، نہ کسی کو شرک کی طرف بلائیں گے نہیں، یعنی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی ہم میں سے اسلام قبول کرنا چاہے ہم اس کے ہرگز نہیں روکیں گے، مسلمانوں کی عزت کریں گے، ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے ہم اٹھ کر انہیں جگہ دیں گے، اور ہم مسلمانوں میں کسی چیز میں ان کی نقالی نہیں کریں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے. مسلمانوں کا امتیاز رہے نا، انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے کہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، شراب نوشی نہیں ہم کریں گے. اور ہمارے حال یہ ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر اجازت دے دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ ان کو نہیں اجازت دی تھی کہ آپ اس طرح سے شراب نوشی کریں، شراب فروشی کریں، شراب بیچیں گے نہیں. پھر اسی طرح صلیب کا نشان اپنے گرجوں پہ ظاہر نہیں کریں گے کہ بڑے بڑے نشان لگائیں ہوں، کیونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. اب یہ آپ کو گنبد بنانے دیتے ہیں، مینار بنانے دیتے ہیں یہ مسجدوں میں، یا اذانیں دینے دیتے ہیں کیا؟ کیا آپ اذان دیں لاؤڈ اسپیکرس پہ؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بہت اس طرح سے کرتے ہیں، جبکہ خود اپنی چیز کو فیئر سمجھتے ہیں. اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہ لے کے اپنے پمفلیٹ اور وہ آپ یہ دیتے پھریں. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے اگر کرسچن اپنی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے ڈور بیل کرتے ہیں اور اپنا مٹیریل دیتے ہیں آپ کو، لیکن مسلمان نہیں یہ کر سکتا یہاں. اچھا، اس طرح گرجوں میں ناقوس بلند آواز سے نہیں بجائیں گے، یہ لوگ بجاتے تھے نا اپنے وہ جیسے گھنٹیاں ہوتی ہیں اور ناقوس ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کی موجودگی میں باواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، کہ یہ بھی اپنی دین کی شہادت ہو گئی، نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی سیلیبریشن یا وہ اس کو راستوں میں اس کی نمائش کریں، ایگزیبیشن کریں، نہ اپنے مردوں پہ اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں میں آگ لے کے چلیں گے. یہ چلتے تھے اس طرح اپنے مردوں کے آگے آگے آگ لے کے. اور اس طرح اور بھی ان کی تھی کہ مسلمانوں کے خیر خواہ کریں گے، ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے، یہ کریں گے. تو جب یہ عہد نامہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ایک اور شرط اس میں بڑھوا دی کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ماریں گے. یہ تمام شرطیں پھر انہوں نے قبول کر لی تھی اور ان کے دور میں رہے اسی طرح غیر مسلم بھی رہتے تھے. تو مسلمان کے لیے پہلے کیا ہے, یعنی جو لوگ تو توحید مان لیں, جو لوگ تو آ جائیں اسلام کے اندر, وہ تو وہاں کے سٹیزن ہیں, پھر ان کو ایکول رائٹس ہیں. جو نہیں آتے پھر ان کے لیے کس طرح کی ہیں, کہ کوئی شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں, جزیہ بھی, جزیہ تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں. اور اس کے اندر پھر یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے آپشنز دیکھیں, ایسے ہی نہیں مسلمان جا کے ان کے اوپر کوئی حملے کر کے ایسا شروع ہو جاتے تھے. ان کو کہا گیا تھا آپ اپنے مذہب پہ بے شک چلتے رہیں, ہم آپ کو فورس نہیں کرتے کہ آپ مسلمان ہوں. ہاں جب کسی ملک کے اوپر جب یہ مسلمان جاتے تھے تو ان کو تین شرطیں پیش کی جاتی تھیں. پہلی یہ ایمان لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ, ایسی صورت میں تم ہمارے ساتھ برابر کے سٹیزن ہو, کوئی کم نہیں ہو. چاہے اب عرب والے آ کے کسی عجم والے کے اوپر حکومت کر رہے ہوں لیکن سب برابر ہیں, کسی کو رنگ نسل زبان کی وجہ سے کوئی بڑائی نہیں ملے گی, سب برابر ہوں گے کیونکہ سب مسلمان ہیں. اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کرو کہ اللہ کا دین بڑا ہے اور اسلامی ریاست کے ایک فرما بردار سٹیزن بن کے رہو, جزیہ دینا قبول کر لو. ایسے صورت میں آزادی ہے, تم یہودی رہو عیسائی رہو. اور یہ صرف یہود اور عیسائی کے لیے نہیں, بعد میں یہ چیز تمام مشرکین کے لیے بھی ہے, مشرق بھی جو ہو اس کے لیے بھی ہے. ہاں عرب میں صرف اہل کتاب سے یہ تھا, مگر اس کے علاوہ دنیا میں اگر ہندو ہے مجوسی ہے وہ بھی اگر ہے تو تم بھی جزیہ دے کر اور رہ سکتے ہو. لیکن اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے, تم لوگ اس زمین پہ باطل کا نظام قائم رکھنا چاہتے ہو, تو پھر جنگ ہوگی تمہارے ساتھ. اب ذرا آپ ہسٹری دیکھا کریں, پڑھا کریں ہسٹری, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے مسلمان جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو کیسے ان کے ہوتے تھے. اور بڑی اس میں ایک واقعہ, ایک مصنف شیخ الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص من التاریخ, اس میں ہے یہ واقعہ. شام کے تھے یہ, اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا سمرقند کے بارے میں, کہ وہاں پہ ایک لڑکا تھا بڑا ذہین تھا, اور یہ لوگ سارے کیا تھے, مشرق تھے سارے. تو وہاں کے جو عبادت خانہ تھا وہاں پہ کاہن رہتے تھے, اور ایسے کاہن تھے وہ کہ جو یعنی ایک دفعہ اس بلڈنگ میں جو چلا جاتا تھا اس عبادت خانے میں, وہ کاہن کبھی دوبارہ سن لائٹ نہیں دیکھتا تھا. تو ان کاہنوں نے اس لڑکے کو بلایا کیونکہ یہ بڑا ذہین تھا اور یہ فرسٹ ٹائم اس میں داخل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اور بہت کیونکہ ذہین بھی تھا اس لیے اس کو بلایا, کیونکہ اس لڑکے کو انہوں نے کہا کہ تمہیں عربی آتی ہے, تم عربی فرفر بولنا جانتے ہو, تو تم ہم سے آ کے ملو. تو اب یہ لڑکا گیا, بڑا اس کو خوف بھی طاری تھا کہ یہ کیا کیا جگہ ہے جس میں میں انٹر ہو رہا ہوں, اس کا جسم کانپ رہا, اور ایسے کیونکہ اس جگہ پہ بہت کم ہی لوگ داخل ہو سکتے تھے. اب وہ جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک آدمی اس کو ملا, اس کی سفید لمبی داڑھی تھی, اور اس نے کہنے لگا اس کو کہ یہ میں تو چوکی دار ہوں اس کا, تو آپ کو میں اندر لے کر جاتا ہوں. اور وہاں پہ کئی غلام بھی پھر رہے تھے اور یہ تھے, تو وہ کاہنوں کے سردار کے پاس اس کو لے کے گیا جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا, وہ معبد سے کبھی نکلتا ہی نہیں تھا اس عبادت خانے سے. تو اور اس ملک کے نا سمجھ لیں کہ ایکچوئل حکمران یہ کاہن ہی تھے سمرقند کے, کوئی بھی ان کی مخالفت کی جرت نہیں کر سکتا تھا, ریلیجس لیڈر بھی تھے اور ویسے بھی ان کی چلتی تھی, اور ان کی بات نہ ماننا ایسے تھا کہ جیسے خدا کی نافرمانی کرنا. تو یہ جو لڑکا تھا بہت خوفزدہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا وہاں پہ پہنچا اس چوکی دار کے ساتھ, بڑا جو کاہن تھا, جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے آہستہ آہستہ اس سے بات کرنی شروع کی. پہلے تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں مجھے بلایا گیا ہے, کیا چاہتے ہیں. پھر اس نے اپنا بات سمجھائی, بڑا سمرقند کی ہسٹریز کو بتائی، بڑا یہ بتایا، اور پھر کہا کس طرح مسلمانوں نے دیکھو اس ملک پہ قبضہ کر لیا اور ہم نے اس قبضے کے خلاف کتنی کوششیں کیں، مگر ان کا اقتدار تو پکا ہی ہوتا جا رہا ہے، اب ہم ایک اور پتا پھینکنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ اس مسلمان قوم کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا عدل والا ہے، وہ دمشق میں رہتا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے پاس اپنا ایلچی بھیجیں اور اس کو اپنی شکایت بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے، تو تم چونکہ عربی جانتے ہو تو ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم بڑے ذہین ہو، گفتگو کا فن جانتے ہو، تو تم یہ کام کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، یہ بھی تو انہی کے دین پہ تھا نا، تو یہ فوری طور پہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا، اور انہوں نے بڑا سارا سامان اس کو دے دیا۔ اب وہاں سے یہ خوشی خوشی نکلا کہ جی بڑے کاہن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے ایک مشن دیا ہے، اب میں دکھاتا ہوں کہ میں کیسے یہ مشن پورا کرتا ہوں، اور سمرقند کو آزادی دلانے میں دیکھو میرا کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ تو انہوں نے یعنی اس کو بڑا نوازا بھی تھا، تو اس نے گھر جا کے تیز رفتار گھوڑا لیا، اس پہ سوار ہوا اور چل پڑا۔ مہینوں کا سفر اس نے ہفتوں میں طے کر لیا، اور دمشق اس کی آخری منزل تھی جو اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب یہ دمشق میں داخل ہوا، اور یہ مسلمانوں کا سوچیں کیپٹل تھا۔ بڑا اس نے دیکھا کہ نہایت صاف ستھرا تہذیب یافتہ شہر، اور سمرقند سے تو کہیں زیادہ عظیم۔ تو وہ ایک سرائے میں اترا، وہاں پہ اس زمانے میں سرائے وغیرہ ہوتی تھیں مسافروں کے لیے۔ اس کے مالک سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنے کا کیا طریقہ ہے، اس نے مالک نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین سے ملنا تو بڑا آسان ہے، تم مسجد اموی کی طرف جاؤ، وہاں کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا ان کے گھر کا پتہ، اور نہ وہاں پہ کوئی پہرے دار ہے نہ ملاقات پہ کوئی پابندی ہے۔ وہ مسجد اموی میں داخل ہوا، اتنی خوبصورت عمارت اس نے آج تک نہیں دیکھی، اس نے سوچا شاید یہی شاہی محل ہے۔ تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا جو وہاں کا لگ رہا تھا کہ یہ لوکل ہے، کہ تمہیں پتہ ہے کہ خلیفہ کا گھر کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ یہی ہے کیا خلیفہ کا محل؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اجنبی دوست یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو مسجد ہے، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نماز وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تو، اس نے دل میں سوچا میں تو کاہنوں کے دین پہ ہوں، اور اس دین میں تو اتنی سیکرٹس ہیں کہ وہ تو دین کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اس آدمی نے پھر سوال کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا میں نماز کیسے پڑھوں؟ اس نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ سمرقند کے کاہنوں کے دین پہ ہوں۔ تو اس نے کہا ان کا دین کیا؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے وہی جو عبادت خانے کا خدا ہے۔ تو کہتا ہے اگر تم اسے مانگتے ہو کچھ تو کیا تمہیں کچھ دیتا ہے؟ تم بیمار ہوتے تو تمہیں شفا دیتا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ اب اس آدمی نے تو موقع غنیمت جانا، اس نے دیکھا یہ تو بڑا ذہین ہے اور اجنبی ہے اور اس کا کوئی دین مذہب ہے ہی نہیں، تو اس نے اس کو اسلام کی خوبیاں بتائیں، اور تھوڑی دیر میں اس لڑکے کے دل سے جیسے اتنا اسلام اس کے دل میں ایسا داخل ہوا، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے کہا چلو، اپنے وہ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب ہم امیر المومنین کو ملنے چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت انہوں نے اپنی فیملی کے لیے خاص رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ بڑے عاجز طبیعت ہیں۔ مسجد سے نکل کے وہ گلی میں آئے، نہایت ہی سادہ سے دروازے کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس کو تعجب ہوا، اس کا خیال تھا بڑا عالی شان محل ہوگا، یہ تو معمولی سا گھر ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز باہر نکلے۔ انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مقدمہ دائر کرنا ہے قتیبہ بن مسلم کے خلاف، اس نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہے اور دھوکے سے قبضہ کیا ہے، نہ اس نے اعلان جنگ کیا نہ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی بات میں نے آپ کو کیا کہا کہ وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے؟ اسلام کی دعوت سب سے پہلے دینی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دے کے اندر ہو جاؤ، ورنہ پھر اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے اوپر قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں تو عدل اور انصاف کی تلقین کی، اس میں چاہے کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ آواز دی ہے غلام کاغذ اور قلم لے کر آؤ. غلام کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آ گیا, اس پہ دو سطریں لکھ دی اور مہر لگا دی, اور اس سمرقندی سے کہا کہ اس کو اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے کر جاؤ. سمرقندی واپس ہوا. اب اس کا سینہ تو توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا, جہاں جاتا تھا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہو جاتا, نماز پڑھتا, اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا, اور اس کو اتنی لذت آ رہی تھی. اب اس کے لیے کوئی جگہ اجنبی نہیں تھی, نہ دوسرے لوگ اس کے لیے اجنبی تھے. جس مسجد میں جاتا تھا لوگ اس کی طرف دیکھتے, ان کو پتا ہوتا یہ مسافر ہے, اس کو مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے, ہر کوئی اس کو اپنے گھر لے جانے چاہتا تھا اور مہمان نوازی کرنا چاہتا تھا. اب اس کو پتا چلا مسجد کی اہمیت اور اس دین کی خوبیاں. پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا, سیدھا عبادت خانے کی طرف گیا. اس نے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی, ان کو خلیفہ کے جواب بھی بتایا اور سارا کچھ بتایا کہ میں اس طرح گیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا. اچھا, اب اس نے اب سوچا اب کاہن بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا اچھا یہ اگر انہوں نے دے دیا آپ کو یہ پروانہ تو تمہاری آزادی کا وقت آ گیا, اس کا مطلب اب تو یعنی کیا جو بڑے خلیفہ کی بات کے سامنے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب خلیفہ کی طرف سے واضح حکم تھا کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے. اب کاہنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں آزادی مل جائے گی, ان کے پاس دلائل تھے, اور قاضی نے کہا کہ سارے پیش ہوں. جو وہ سپہ سالار اعظم ہے جو جرنیل تھا ان کا جو یہاں پہ آیا تھا قتیبہ, وہ بھی عدالت میں کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور یہ کاہن بھی کھڑے ہوں گے. پھر فیصلہ جو بھی قاضی دے گا وہ نافذ کیا جائے گا. اور وہ دن آ گیا جس کا سمرقند کے لوگوں کو انتظار تھا, بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے. عدالت مسجد میں لگی, وہ کاہن جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی مقدمے کی پیروی کے لیے آ گئے. مسلمانوں کا سپہ سالار, ان کا امیر, یہاں کا فاتح جو تھا قتیبہ, وہ بھی آ گیا, اور سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں. اب سوچیں, غور کریں, یہ ایک فاتح قوم ہے جو مفتو علاقوں سے نکل جائے اس چیز کے اوپر مقدمہ لے کر آئے ہیں, اور مقدمہ کس پہ دائر کیا گیا, وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے. اور نگاہیں جو تھیں مسجد کے دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کب قاضی داخل ہو. حاضرین کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا, ایک چھوٹے سے قد والا کمزور سا معمولی سے لباس پہنے ہوئے, سر پہ امامہ رکھے ہوئے دروازے سے داخل ہوا. اس کے پیچھے اس کا غلام تھا. لوگوں میں سناٹا چھا گیا, بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی کہ یہ ہے مسلمانوں کا قاضی, یہ خلیفہ, اور جو اس جگہ کا خلیفہ تھا, جو اس جگہ کا سپہ سالار اعظم تھا قتیبہ, اس کے خلاف یہ فیصلہ دے گا. قاضی مسجد کے کونے میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا, اس کا غلام اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا. بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کے اس کو بلایا گیا. یہ جو سپہ سالار تھا نا قتیبہ بن مسلم, اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ اب یہ فلاں حضرت فلاں یہ فلاں, نہیں, سیدھا اس کا نام قتیبہ بن مسلم حاضر ہو. وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو گیا. عدالت نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا, اور اب عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی. قاضی نے بڑی آہستہ سی آواز میں کاہن سے پوچھا, بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا, یہ جو قائد ہے قتیبہ بن مسلم, یہ ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوا ہے, نہ اس نے اعلان جنگ کیا نہ ہمیں اسلام لانے کی دعوت دی. قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو. اس نے قاضی کو دیکھا اور کہنے لگا, لڑائی تو دھوکہ ہی ہوتی ہے, یہ ملک بہت بڑا ملک ہے, اس کے باشندوں کو اللہ نے ہماری وجہ سے کفر اور شرک سے محفوظ فرمایا اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا. قاضی نے کہا, کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پہ آمادہ کیا تھا یا دونوں صورتوں میں انکار پہ لڑائی کی دعوت دی تھی کہ اب ہم تم سے لڑنے کے لیے آ گئے, پھر تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے؟ یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, تینوں کیا تم نے ایسے کی تھی یا ایسے ہی فوراً اوپر چڑھائی کر دی, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں اور جنگ کے لیے اندر چلے گئے؟ سپہ سالار نے کہا, نہیں, ایسا تو نہیں کیا. تو قاضی نے کہا, اچھا پھر تو اس کا مطلب آپ نے اپنا قصور مان لیا. اب آگے ذرا قاضی کے الفاظ پہ غور کریں. اس نے کہا, اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اس لیے کیا کہ اس نے دین کی تباہ کی ہے اور دھوکہ نہیں کبھی دیا, اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہمارا مقصد کو زمین پہ قبضہ جمانا نہیں ہے اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان اس جگہ سے نکل جائیں، اور یہ جگہ اس کے اصل باشندوں کو واپس کی جائے، یعنی سمرقند واپس دے دیا جائے، پھر ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو جنگ کا چیلنج دیں، ان سے لڑائی کا اعلان کریں، تب جا کے پھر ان کے اوپر ان کے ساتھ لڑائی کری جا سکتی۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے اس فیصلے کو سنا، ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا تھا دیکھا تھا اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کو، انہوں نے سوچا ہم تو کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے، قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا، بہت سو ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب عدالت ختم ہوئی، کب قاضی اور وہ امیر جو تھا سپہ سالار جو تھا وہ چلے بھی گئے، اور یہ جو سمرقندی مسلم تھا نا، یہ جو ابھی نیا نیا مسلمان سفیر ہوا تھا، بڑی حیرت سے بڑے کاہن کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کے اوپر غور کر رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، وہ بڑی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوئی تھیں، اور اس نے جیسے اپنی ساری پچھلی زندگی پہ غور کرنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کے بارے میں سوچتا ہے، کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے، اس میرے عقیدے کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا ہے جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے، اور اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ دین اسلام کے حوالے سے کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کتنا عدل و انصاف کرنے والا دین ہے، وہ کتنی دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا سوچتا رہا کہ میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا، روشنی تو بالکل واضح ہے، اس میں تو چھوٹا بڑا سب برابر ہے، آج عدالت میں سب نے دیکھ لیا قاضی کے سامنے حاکم کس طرح ایسے مجرم کی طرح بیٹھا ہوا تھا، کیا ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے ہو سکتا ہے، وہ ابھی اسی غور و فکر میں تھا کہ اس کو گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دی، لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور برپا تھا، اس نے آنکھیں کھولی، آوازوں کی طرف کان لگائے، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے، انہوں نے بتایا کہ قاضی کے فیصلے پہ عمل شروع ہو چکا ہے، فوجیں واپس جانی شروع ہو گئی ہیں، وہاں وہ عظیم افواج جن کے سامنے یثرب سے لے کے مدینہ سے لے کے سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی، جنہوں نے قیصر و کسرا اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر دیا، جو طاقت بھی مسلمانوں کے راستے میں آئی انہوں نے اس کو ختم کر دیا، مگر آج اسلامی فوج ایک کمزور سے جسم کے مالک قاضی کے فیصلے کے سامنے دستبردار ہو گئی ہے، آج صبح کی بات ہے، ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا اس نے مقدمے کی سماعت کی، چند منٹوں کی سماعت ہوئی، عدالت میں دو طرفہ بیانات ہوئے، سپہ سالار نے اقرار کیا اور دو تین جملوں میں فیصلہ آ گیا، اور مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا، اب وہ کیا کریں گے، عدالت کے حکم کے مطابق باقاعدہ چیلنج دیں گے، باہر جائیں گے چیلنج دیں گے، پھر دوبارہ لڑائی کے لیے آئیں گے، اب کاہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا تھا، پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اہل سمرقند اس طوفان کے آگے ڈٹ سکیں گے، کیا ان کے پاس ان کے مقابلے کی قوت ہے، ایسے لوگ جو ایسے انصاف والے ہیں، جو ایسے حق والے ہیں، کیا ان کا مقابلہ ہم کر سکیں گے، ان کے سامنے ٹھہر سکیں گے، یہ وہ نور ہے جس کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا، رب کا فیصلہ آ چکا ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پوچھا تمہاری کیا رائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے،